الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم حاضرین محترم اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے بعد آج پھر دوبارہ یہاں جمع ہیں اور اس رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا وہ عظیم مہینہ عطا فرمایا کہ جو بندوں کو صاف ستھرا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازنے کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو وہ مہینہ عطا فرماتے ہیں. ابھی قریب ہی میں ہم اس ماہ مبارک کے فضائل اور برکات سمیٹ کر اپنے گناہوں کو معاف کرا کر پاک و صاف ہو کر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک صاف ستھری ایک تازہ زندگی میں ہم نے قدم دوبارہ سے رکھا ہے. کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں بشارت دی ہے کہ روزے دار اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بن جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر تو بہت ہی بڑا ذخیرہ موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا روزے داروں کے لیے, تراویح والوں کے لیے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے لیے, اور طرح طرح کی عبادات انجام دینے والوں کے لیے, معتکفین کے لیے, اور شب قدر کو پا لینے والوں کے لیے بے شمار انعامات کی بشارتیں سنائی ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں امت کے ان خوش نصیب افراد کے لیے تھیں کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک کو پایا اور اس کی قدردانی کا ثبوت دیتے ہوئے رات دن شب و روز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرا لیا. اور جو بندے گناہوں سے پاک و صاف تھے تو انہوں نے اپنے اجر و ثواب اور درجات کو بلند سے بلند تر کروا لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی پیاری ہستی کہ جو گناہوں سے بالکل پاک و صاف, مبرہ اور منزہ, آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں, اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگ لیتا ہوں. حالانکہ آپ تو بالکل پاک و صاف ہیں, گناہوں سے بالکل دور ہیں, اور گناہ کا تصور بھی آپ کے قریب نہیں پھٹکتا تھا. اس کے باوجود بھی بکثرت آپ کا استغفار کرنا اس بات کو بتا رہا ہے کہ استغفار یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اپنے مغفرت مانگنا, بخشش مانگنا, یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے, آپ کو جو ذمہ داریاں سونپی گئیں وہ تمام ذمہ داریاں آپ کو نبھانے کا حکم دیا گیا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ کی طرف جو کچھ بھی نازل کیا جائے آپ کے رب کی طرف سے آپ کامل مکمل میرے بندوں تک وہ پیغامات پہنچا دیجئے. آپ نے وہ سارے پیغامات پہنچائے, حتیٰ کہ جب آپ کی حیات طیبہ کے آخری لمحات چل رہے تھے, آخری سال تھا, آپ نے حج ادا فرمایا جس کو حج اکبر کہا جاتا ہے یا حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ الوداعی حج. اس موقع پر آپ کی جو محنت تھی وہ آپ کی نظروں کے سامنے تھی. کیا تو آغاز ہوا تھا چند افراد سے کہ انگلیوں پر گنا جاتا تھا کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا, دو ہو گئے, چار ہو گئے, اب چھ ہو گئے, اب آٹھ اور دس ہو گئے. شروع زمانے کے صحابہ وہ اپنی باری یاد رکھتے ہیں کہ میں آٹھویں نمبر کا مسلمان ہوں, میں دسویں نمبر کا مسلمان ہوں, کہ مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جاتی تھی. پھر وہ وقت آیا کہ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کم و بیش لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا, ایک انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پوری محنت کا نتیجہ اللہ پاک نے آپ کو جیتی جاگتی آنکھوں سے دکھا دیا اور بشارت دے دی کہ آپ نے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی کامل مکمل نبھا دی. اب اللہ پاک نے وہ آیت بھی نازل فرما دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو غرض یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے اس بشارت کو ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ پاک نے بشارت دے دی کہ آج کے دن میں نے آپ کے دین کی تکمیل کر دی. وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور مسلمانوں کو بشارت دی کہ اے مومن مسلمانوں، میں نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا، یہ میرا پسندیدہ دین ہے، پسندیدہ مذہب ہے، جو اس کو مانے گا وہ میرا بن جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ میرا نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، کہ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب چنے گا، فرمایا کہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذوالحج کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فرائض انجام دیتے ہوئے اپنی اس امت کے افراد سے بار بار پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کے تمام پیغامات پہنچا دیے؟ صحابہ کا مجمع تھا کہ وہ جواب دیا کرتے تھے کہ بے شک آپ نے کامل مکمل تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا، آپ کلمہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے کامل مکمل تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، کوئی چیز نہیں چھپائی، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں رکھی۔ تو یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، ذوالحج کے بعد محرم، سفر اور ربیع الاول۔ ربیع الاول میں آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، مختصر سے دورانیہ درمیان میں ہے، تو اللہ پاک نے آپ کے اختتام کو بڑے اچھے انداز سے کروایا، بشارت دے دی دین اسلام کی تکمیل کی۔ تو آخر میں جو سورت قرآن کریم کی نازل ہوئی، یہ وہ سورت تھی جس کو سورہ نصر کہا جاتا ہے، کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت اور فتح کے دروازے کھلیں گے، تو رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام کے اندر، دین کے اندر، فوج در فوج اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندروں کی طرح داخل ہوں گے، پورے قبائل کے قبائل، علاقے کے علاقے، شہر کے شہر اور گاؤں کے گاؤں یکمشت اور ایک ساتھ اسلام قبول کیا کریں گے۔ فی دین اللہ افواجا، بشارت دے دینے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے تمام پیغامات پہنچا دیے، تمام ذمہ داریاں نبھا دی، اب آپ کا کام یہ ہے، فسبح بحمد ربک، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجیے، واستغفر، اور استغفار کیجیے، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس سورت کے نازل ہو جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ رہا کہ آپ ان کلمات کو بکثرت پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، اور بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف میں لوٹ کر آتا ہوں۔ تو یہ وہ بابرکت کلمات ہیں کہ جو اللہ پاک نے سورہ نصر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وظیفے کے طور پر بتا دیے کہ اب آپ ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے، تمام ذمہ داریاں نبھا چکے، اب خوب کثرت سے ذکر اللہ کرتے رہیے، اور اس کے اندر فرمایا کہ واستغفر، استغفار کرتے رہیے، بخشش مانگتے رہیے، باوجود یہ کہ آپ پاک و صاف ہیں، منزہ اور مبرہ ہیں، لیکن بخشش مانگنے کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو جو بندے گناہگار ہوتے ہیں، وہ جب بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، معافی کے پروانے جاری ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں نہ جانے ہزاروں نہیں لاکھوں گناہگار بندوں نے اپنے لیے بخشش کے سامان کر لیے، اور جو محروم القسمت تھے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر سے محروم رہا وہ کامل المحروم ہے، کہ اس نے کچھ بھی نہیں پایا، رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ اس نے حاصل کیا، اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ وہ جو حدیث آپ نے شروع رمضان میں سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا آمین، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، صحابہ کو یہ تعجب ہوا کہ آج عجیب و غریب انداز اختیار کیا گیا۔ بعد میں آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، خلاف معمول ایک انداز ہم نے آپ نے دیکھا، فرمایا جبریل امین تشریف لائے تھے، جس وقت میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے بد دعا کی، اور مجھے ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس بد دعا پر آمین کہیے، اور وہ تین بد دعائیں وہ کرتے گئے، ایک کے بعد دیگرے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آمین کہتے گئے۔ فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا با برکت عظمت والا مہینہ پایا لیکن اپنی بخشش نہ کرا سکا، اللہ تعالیٰ کی رضا نہ حاصل کر سکا۔ تو حضرت جبریل امین نے بد دعا دی اور حضور نے فرمایا آمین۔ تو یہ ماہ مبارک خوش نصیبوں کے لیے بخشش کا پروانہ لاتا ہے، بخشش کے پیغام لاتا ہے، مغفرت کے سامان ہوتے ہیں، لیکن محروم القسمت اس کے اندر بھی غفلت میں رہ کر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، جرم والا جرم کے دن دہاڑے کھایا کر کھانا پینا، اور منہ کے اندر پان چبانا، اور کھلے عام مسلمانوں کو دکھانا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، ہمیں روزے سے کوئی سروکار نہیں ہے،
اس قسم کے جرائم پیشہ افراد وہ اس ماہ مبارک کی عظیم برکتوں سے بھی محروم رہ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ پہلے نمبر پر ہلاک و برباد ہو وہ شخص کہ جس نے ماہ مبارک پایا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ ہلاک ہو جائے. فرمایا آمین. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ نہیں بنوا سکا. والدین کی خدمت کر کے ان کی رضا حاصل کر کے جنت اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکا تو ایسا شخص بھی جو والدین کی خدمت نہ کر سکا, والدین کی دعائیں نہ لے سکا اور والدین کی وجہ سے جنت کا نہ ٹھکانہ نہ بنا سکا تو ہلاک و برباد ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ ساری کائنات قربان, پوری امت آپ پر فدا. آپ نے فرمایا آمین. تو میرے محترم بزرگوں, یہ ماہ مبارک آیا, بخششوں کے سامان لایا, پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا مغفرت کا, تیسرا جہنم سے خلاصی کا. جس کسی نے قدر کی تو وہ کامیاب اور کامران ہو گیا اور نہ قدر محروم رہے بلکہ اور زیادہ بدبخت ہو گئے. تو غرض یہ ہے کہ نیکوکار جو پاک و صاف تھے وہ اس ماہ مبارک میں عبادات انجام دے کے اپنے درجے اور رتبے اور مقام اور بلند سے بلند تر انہوں نے کرا لیے, اور جو نکھٹو تھے, نکمے تھے, دنیا کی چاہتوں میں پڑے ہوئے تھے, کھانا پینا جن کو زیادہ مرغوب تھا اور رمضان کی قدر جو نہ کر سکے وہ محروم القسمت رہے, نا قدری کا شکار ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے مرتکب ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے, اس کے اوپر پھٹکار پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بارگاہ سے اس کو دھتکار دیتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ جو بھی بندے نیک ہونے کے باوجود استغفار کریں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور جو گناہگار بندے استغفار کریں تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ استغفار اللہ پاک نے اتنا بہترین نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ابلیس ملعون جب انسانوں سے گناہ پہ گناہ کراتا ہے, ایک گناہ ہو جائے, دوسرا ہو جائے, تیسرا ہو جائے, چوتھا ہو جائے, پانچ گناہ ہو جائے, نہیں لکھے جاتے, حتیٰ کہ ان پانچ گناہوں کے بعد اگر بندہ ایک نیکی کر لیتا ہے اللہ پاک اس ایک نیکی کی بدولت ان پانچوں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ابلیس کفے افسوس ملتا ہے کہ اتنی محنت کر کر کے تو میں نے اس کو گناہ پر آمادہ کیا تھا, گناہ اس سے کروایا تھا, ایک نیکی کی اور سارے گناہ مٹا دیے گئے. تو یہ ابلیس کی حسرت اور ندامت اس بنا پر ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, توبہ کرے, نیکی کرے, اعمال صالحہ کرے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ تو ہم ویسے ہی تمہاری عبادات کی بدولت معاف کرتے رہیں گے. اور پھر اللہ پاک نے یہ جو عبادات کے سلسلے رکھے ان میں گناہوں کی بخشش کے سامان رکھے.
آج ہیں تو بتا دیجیے, اگر زیادہ وقت ہو نا لکھیں پڑھا دیں گے مختصر.
تو غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف مواقع فراہم کیے, اور پھر اس کے علاوہ بھی ساری زندگی اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کے معاملات فرمائے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ان بندوں کے لیے جنہوں نے رات میں گناہ کیے تاکہ دن کے وقت وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں, اور ان بندوں کے لیے جنہوں نے دن میں گناہ کیے تاکہ رات کے وقت اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دونوں ہاتھ کھلے رہیں گے جب تک کہ مغرب سے سورج دوبارہ طلوع نہ ہو جائے. عام طور پہ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے, مغرب میں غروب ہوتا ہے. قرب قیامت میں ایک بہت بڑی علامت یہ ہوگی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شام کے وقت سورج غروب ہو جائے گا اور پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ دوبارہ طلوع ہو جا, تو سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا, نکل کر آئے گا, کافی اوپر تک آئے گا, دوبارہ سے دن نکل جائے گا اور پھر حکم ہوگا کہ واپس پلٹ جا. یہ وہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہوگی کہ جس دن سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو کے دنیا پر نمودار ہوگا اس دن کے بعد سے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے یہ رحمت والے ہاتھ سمٹ جائیں گے, پھر کسی بھی گنہگار کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یہ اجتماعی طور پر کامل مکمل جو توبہ کا دروازہ بند ہونے کا وقت ہے یہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا وقت ہے, اور انفرادی طور پر توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب انسان کے اوپر حالت نظر طاری ہو جائے, جس کو حالت غرغرہ کہا جاتا ہے, کہ انسان کے اوپر سکرات الموت کے آثار شروع ہو جائیں, موت کی کیفیات شروع ہو جائیں اور اس کے سامنے سے وہ پردے ہٹنے لگیں اور اس کو غیبی مخلوقات نظر آنے لگیں, کچھ فرشتے اور کچھ عجیب اور غریب معاملات نظر آنے لگیں, انسان سوچے کہ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے. یہ جو غیب کے پردے ہٹنے لگ جائیں اور فرشتے وغیرہ نظر آنے لگ جائیں تو یہ سکرات کے انداز شروع ہو جاتے ہیں, سکرات کا عالم شروع ہو جاتا ہے. اس وقت اس انفرادی شخص کی انفرادی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. غیب سے پہلے پہلے جب تک کہ غیب کے پردہ پڑا ہوا ہے اس وقت تک ہر انسان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کافر ہو، مشرق ہو، گناہگار ہو، بت پرست ہو، جتنے بھی بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب کوئی گناہگار توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش اس پر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہگار بندے کو معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ توبہ اور استغفار گناہگار بندوں کے لیے اللہ پاک نے وہ نسخہ رکھا کہ جس کے ذریعے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور نیکوکاروں کے لیے اللہ پاک نے درجات کی بلندی کا سامان رکھا. اب ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک سے گزر کر ایک پاکیزہ زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں، اللہ تعالی سے ہمارا ایک تعلق ہو چکا ہے. رمضان المبارک میں عبادت کا جو جذبہ ہمارے اندر اجاگر تھا اس کے ساتھ ہم رات دن عبادت میں لگے رہے، اللہ تعالی کا قرب ہم نے حاصل کیا. اب اس قرب کی لاج رکھنی ہے، اس تعلق کو برقرار رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ تعلق ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، اور ہماری ناقدریوں کی وجہ سے، کہ ہم رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، مانگتے رہے، اس کی طرف متوجہ رہے، اور رمضان گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم غفلت میں پڑ جائیں، اس کو بھلا ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ اس ناقدری کی وجہ سے ہماری ساری اکی دھری عبادت اور رائے گاں چلی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں فیصلے الٹے نہ ہو جائیں.
پورا کرنے پہ مکمل کرنے.
تو غرض یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ لمحات فکریہ ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے ان پاکیزہ لمحات کو پاکیزہ گزارنے کی ضرورت ہے. کہ جب اللہ پاک نے یہ مواقع دے کر ہماری دھلائی اور منجائی کر دی، جس طرح کپڑے کو واشنگ مشین میں ڈال کر دھو لیا جاتا ہے، تو اللہ پاک نے بھی مختلف عنوانات سے اپنے بندوں کو دھونے کا انتظام کیا ہے. بے شمار گناہ تو ہم سے ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جن کو ہم گناہ بھی محسوس نہیں کرتے. ہم میں سے بے شمار انسان ایسے ہیں کہ جن سے دانستہ یا نادانستہ رات دن ایسی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں کہ ہمیں تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی گناہ کر لیا. تو میرے محترم بزرگوں، ہمارے علم محدود ہیں، ہماری معلومات محدود ہیں، اور خاص کر جو عوام الناس ہیں انہیں بہت ساری چیزوں کا شعور ہی نہیں ہوتا. اپنے حساب سے وہ صاف ستھری زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہاں کہاں ان کے جسم سے، ان کے متعلقات سے، اور کہاں کہاں معاملات میں، کہاں عبادات میں اسے چوک ہوتی ہے، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ گناہگار لوگ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے بار بار پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اور نیکوکار اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ہم کو ملا، اب اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں تعلق کو مزید قوی سے قوی تر بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کے جذبے دیے، جو عبادات کی عادت پڑ گئی، اب اس عادت کو برقرار رکھا جائے. پہلے تو عبادت انسان کرتا ہے عبادت کے طور پر، اس عبادت کو اتنی پختگی کے ساتھ انسان انجام دے کہ وہ عبادت عادت کے درجے میں آ جائے. ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے 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 ہماری ایک عادت بن چکی ہے. جب نماز کے لیے ہاتھ باندھے تو خود بخود ایک کمپیوٹرائز سسٹم جاری ہے کہ بس وہ خود بخود پڑھتے ہیں، رکوع ہو گیا، اٹھ گئے، اس کے بعد سجدے میں چلے گئے، اٹھ گئے، بیٹھ گئے، یہ سارا وہ عادت اور عبادت بالکل ایک ہو جاتے ہیں. البتہ اس کے اندر یہ دھیان ضروری ہے کہ سب سے بنیادی چیز اخلاص وہ مد نظر رہے، جو بنیاد ہے، جو اصل روح اور جان ہے، جو اصل اس کی بنیاد مضبوطی جس میں آتی ہے وہ ہے اخلاص. کہ ہر عبادت کو انسان اخلاص کے ساتھ اس کی بنیادیں مضبوط کر کے اخلاص کے ساتھ جب انجام دے گا، پھر دوسری چیز ہے رضا الہی. کہ جو بھی عبادت انجام دے رہا ہے خلوص کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس میں کوئی بھی دنیا کا یا اور کوئی غرض وابستہ نہ ہو. ایک بزرگ کہ جنہوں نے رات کی تاریکی میں کلام پاک کی تلاوت کی، سورہ طہٰ کی تلاوت کی، تھے بزرگ اللہ پاک کی طرف سے، رات تلاوت کرتے رہے، اور صبح کے وقت میں تھوڑے تھک گئے تو غنودگی سی طاری ہوئی، ایک اونگ سی آئی، دیکھا کہ ایک فرشتہ نامہ اعمال لے کر آیا اور اوراق کے اندر پوری سورہ طہٰ لکھی ہوئی ہے اور ایک ایک حرف کے ساتھ نیکیاں جڑی ہوئی ہیں بڑے خوبصورت انداز سے. آگے چل کے ایک حصہ ایسا آیا کچھ آیات کا کہ جو نیکیوں سے خالی ہے، وہاں نیکیاں جڑی ہوئی نہیں ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے تو یہ آیت تلاوت کی تھی، یہ نیکیوں سے کیوں خالی ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے تلاوت کی ہے، ہم نے سنی ہے، لیکن بات یہ کہ یہاں پر آ کے ہم نے آپ کی تلاوت کی نیکیاں بھی درج کر دی تھی، لیکن آسمان سے، عرش سے آواز آئی کہ ان نیکیوں کو مٹا دو، تو ہم نے حکم کی تعمیل میں اس نیکی کو مٹا دیا. رونے لگے کہ یا اللہ، یہ میری عبادت کیوں ضائع ہو گئی؟ تلاوت تو میں نے پوری سورت کی، لیکن اس میں یہ حصہ کیوں خالی رہ گیا؟ کیوں میں اس سے محروم رہ گیا؟ تو ان بزرگ کو بتایا گیا، فرشتوں نے کہا کہ جس وقت آپ تلاوت کر رہے تھے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہماک کے ساتھ تلاوت میں لگے ہوئے تھے، ایک ایک حرف پہ آپ کو نیکیاں ملتی چلی جا رہی تھیں، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کے پاس سے کوئی شخص گزرا، آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے آواز کو بلند کر دیا تاکہ تلاوت کی آواز اس تک پہنچ جائے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ میں تلاوت میں مصروف ہوں. فرمایا کہ اس موقع پر پہنچ کر آپ کی نظر اللہ سے ہٹ کے اس بندے کی طرف چلی گئی تو یہ عبادت کھوکھلی ہو گئی، نیکیوں سے خالی ہو گئی. تو میرے محترم بزرگو، عبادات ان کو بہت ہی اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے، اور نظر صرف اور صرف رب ذوالجلال کی طرف ہو تو عبادت کو جب انسان مسلسل انجام دیتا ہے تو وہ عبادت عادت کی طرح بن جاتی ہے، پھر اس عبادت کو انجام دینا کوئی بھاری نہیں ہوتا، بڑی آسانی سے انسان اس عبادت کو انجام دے لیا کرتا ہے. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے اہل رہتے ہیں. گناہ ظاہر ہے کس انسان سے نہیں ہوتے، کون سا انسان ہوگا جو گنہگار نہیں ہوگا سوائے انبیاء اکرام علیہم السلام کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام بنی آدم کسی نہ کسی درجے میں ضرور بالضرور خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ ان خطا کاروں کے اندر بہترین گنہگار، بہترین خطا کار وہ ہیں جو بکثرت توبہ کیا کرتے ہیں، بکثرت مغفرت مانگا کرتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں، ایک طرف گناہ کا ہو جانا اور اس کے نتیجہ ہے استغفار کر لینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام انسانوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور گناہ سرزد ہونا ایک بشری تقاضا ہے. اللہ پاک نے انسان کو اسی لیے کمال عطا فرمایا فرشتوں پر کہ فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان کے اندر وہ جذبات ہی نہیں رکھے، ان کو نور سے پیدا فرمایا اور ان کے اندر وہ گناہ کے تقاضے ہی نہیں، جس چیز کا حکم دے دیا اس حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں. انسان ہے کہ اس کے اندر گناہ کے جذبے بھی رکھے، نیکی کا جذبہ بھی اس کو دیا، اچھائی اور برائی کے راستے اور طریقے بتا دیے، اب اس کی آزمائش یہ کہ وہ اچھائی کو اپنا کر گناہ سے بچ جائے، تو یہ انسان کامیاب اور کامران ہے. اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے کہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے اور زندگی پاکیزہ گزارتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو معزز اور مشرف کیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے سمندروں پر بھی خشکی پر بھی ان کو قدرت دے دی. ساری روئے زمین پر انسان کا راج چلتا ہے، انسان ہے کہ جنگلوں میں بھی، خشکی میں بھی، سمندر ہوں، پہاڑ ہوں، ہوا اور فضا، ہر چیز پر انسان کا زور چلتا ہے، کہیں کسی اور مخلوق کے ماتحت انسان نہیں آتا. انسان ہے کہ اس کے لیے خدمت میں اللہ پاک نے فرشتے لگا دیے، بے شمار فرشتے ہیں جو ہماری خدمت میں 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں. خاص طور پر یہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں، یہ ہمارے ملازم کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں کہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں یہ اعمال لکھ رہے ہیں. اور بھی بے شمار فرشتے ہیں جو رات دن انسانوں کی خدمت پر معمور ہیں، بہت سے وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کے لیے مغفرت کر رہے ہیں، مغفرت اور دعائیں مانگ رہے ہیں، بخشش کی اللہ تعالیٰ سے سفارشیں کر رہے ہیں. بالخصوص وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے عرش کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان فرشتوں کا تذکرہ فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حوله، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربهم، یہ لوگ، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور یہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ایمان والوں کی بخشش فرما دیں. اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے پھر آگے ان کی تمام بشارتیں سنائی کہ یہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں، پاک و صاف زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے بال بچوں کے ساتھ اور اپنے آبا اور اجداد کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اہل ایمان ایک سادہ زندگی بسر کر رہے ہوں گے، لیکن حاملین عرش فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. تو غرض یہ کہ انسان کے اندر چونکہ گناہوں کا تقاضا رکھا گیا، اس کے باوجود وہ اپنا آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو ان کی خدمت پر معمور کر دیا. یہ چرند پرند اور یہ درندے، یہ تمام کی تمام کائنات کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان جو کچھ اس میں ہے، وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے ہم نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا. اور انسان کو اللہ پاک نے عزت بخشی، تو انسان معزز اور محترم ہوتا ہے تب جبکہ وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً وہ توبہ کر کے اپنے گناہ کے داغ کو مٹانے والا ہو. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو بنی آدم خطاؤن، کہ تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، کہیں نہ کہیں ان سے چوک ہو جاتی ہے، غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے. ایک سادی سی مثال کہ جس کے اندر بے شمار ہم میں سے تقریباً 99% لوگ مبتلا ہیں کہ گھروں کے اندر ٹی وی موجود ہے. ٹی وی دیکھنے کو عام طور سے لوگ گناہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو جائز پروگرام آ رہے ہیں جس کے اندر تمام شریعت کی قواعد کی رعایت رکھی جائے تو اس کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر ٹی وی کے اوپر حرم محترم کعبہ مشرفہ کی براہ راست نشریات دکھائی جاتی ہیں، مدینہ طیبہ کی دکھائی جاتی ہیں، باقاعدہ دو چینل ہیں، قرآن کریم کے نام سے ایک، سنت نبویہ کے نام سے. قرآن کریم کا چینل مکہ مکرمہ سے نشر ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے حرم محترم کعبہ مشرفہ کی وہ تمام مناظر براہ راست دکھائے جاتے ہیں. سنت النبویہ کے نام سے مدینہ طیبہ کا چینل ہے جو مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے اندر سے براہ راست وہ تمام مناظر دکھایا کرتے ہیں. تو براہ راست مناظر کی عکاسی اور ٹیلی کاسٹ کیا جائے اور پھر وہ پاکیزہ خطے ہوں کہ جن کو دیکھ کر انسان کے ایمان اور جذبے بڑھ جائیں، ان کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ دیگر وہ پروگرام جو مذہبی ہیں جس کے اندر خلاف شرع چیزیں نہ ہوں تو ان کو دیکھنا جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ رات دن ہم اور آپ جب ٹی وی کو دیکھتے ہیں، پتہ نظر بعض لوگوں کے، میں نہیں کہتا کہ سارے کے سارے لوگ دیکھتے ہوں، بہت سے مستثنا بھی ہیں، تو جب ٹی وی کو دیکھتے ہیں تو بار بار اس کے اندر غیر محرم کا سامنا ہوتا ہے، بار بار میوزک آتا ہے، بار بار گانے بجانے اور بار بار اس قسم کی چیزیں آتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. لیکن چونکہ ہم اور آپ اس معاشرے سے گزرے ہیں کہ بچپن سے یہ چیز دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم میں سے اکثریت کو تو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے. کہ بار بار اس کے اندر مرد ہے تو اس کے سامنے اجنبی عورت، بار بار اس کے مختلف قسم کے چینلوں کے اندر مختلف عورتوں کے سامنا ہو رہا ہے، یا عورتیں تو بار بار ان کے سامنے مختلف مردوں کا سامنا ہو رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں خاص طور پہ حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. عام طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو حکم دیا کرتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ دیا کرتے ہیں کہ اے ایمان والو اس طرح کرو، اے ایمان والو اس طرح مت کرو. لیکن جہاں نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ آیا تو مؤمنین کو الگ سے خطاب کیا، قل، آپ فرما دیجئے للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. گناہ کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے اور انتہا شرمگاہ پہ ہوتی ہے. وقل للمؤمنات، مؤمنات سے بھی آپ فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. خواتین کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نا محرم کو نگاہ بھر کے دیکھا کریں. ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. تو یہ دونوں کو الگ الگ اللہ پاک نے اہتمام کے ساتھ حکم دیا. اب یہ دیکھنا براہ راست ہو تب بھی منع، کسی بھی تصویر کی شکل میں ہو تب بھی منع، یا کسی ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ یا کمپیوٹر یا کسی بھی ایسی عکاسی کی شکل میں ہو تو تب بھی منع. ہم میں سے اکثریت کافی لمبے لمبے پروگرام دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، بہت سے لوگ تو ڈرامے اور یہ فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، تو اس میں تو کئی مواقع ایسے آتے ہیں جو کھلم کھلا حرام کے درجے میں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک سادی سی مثال ہے، اس کے علاوہ بے شمار مثال ہے. مثال کے طور پر تخنے سے نیچے لباس کا حصہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے مردوں کے لیے. اکثریت ہماری نوجوانوں کی اور بڑوں کی ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمارے تخنے ڈھکے رہتے ہیں، بالکل حرام کے درجے میں یہ منع ہے. کبھی ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم لباس پہن کے سج بن کے نکل گئے اور گھوم پھر کر آ گئے، کتنا بڑا گناہ ہم سے ہو گیا. اس طرح کے بے شمار گناہ ہیں جو معاشرے میں نظر آتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس چیز کا احساس ہوتا ہے تب جب انسان کسی طبیب کے پاس جائے، کسی اس فرد کے پاس جائے جو ان چیزوں کا ماہر ہو، جو ان بیماریوں کو جانتا ہو. جب تک مریض ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، ہم میں سے جب خدا نہ خواستہ کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں طبیعت بے چین سی ہو رہی ہے، پریشانی سی، نہ جانے کیا ہوا. یہ تو پتہ ہے کہ طبیعت خراب ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ طبیعت کس وجہ سے خراب ہے. دل کی وجہ سے، دماغ کی وجہ سے، بلڈ پریشر ہائی لو ہے، یا کوئی شوگر کا مسئلہ ہے، یا اور کوئی مسئلے مسائل ہیں، یا کوئی نارمل قسم کا بخار ہے، یا کوئی مہلک قسم کا بخار ہے. اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب طبیب کے پاس جاتے ہیں. مریض جب طبیب کے پاس جاتا ہے، طبیب جب ماہر ہو، وہ پھر تشخیص کرتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کو فلانا مرض ہو گیا ہے. کامیاب انسان اور کامیاب مریض وہ ہوتا ہے جو بات کے اوپر اعتماد کرتا ہے، مانتا ہے کہ ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں یقیناً آپ نے اتنا عرصہ لگایا، ایک تعلیم حاصل کی، ایک مرحلے سے گزرے، ڈگریاں حاصل کی، آپ کے بڑوں نے آپ کو اس درجے میں سمجھا کہ آپ کو اجازت دی کہ آپ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں. تو آج میں آپ کے پاس آیا تو آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کی بات کو مان سکتا ہوں کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلانا مرض ہے تو یہ تشخیص آپ کی درست ہوگی. تو یہ مریض کامیاب ہے. اس نسخے کے اوپر جب وہ عمل کرے گا, جو دوا اس کو تجویز کی گئی, جب وہ اس کو اپنائے گا, کھائے گا یا پیے گا, تو یقیناً اس کو شفا ملے گی. لیکن یہ مریض الٹا ڈاکٹر کے سر چڑھ جائے کہ نہیں, یہ نسخہ آپ نے غلط لکھا ہے, آپ کو یہ دوا نہیں فلانی دوا لکھنی چاہیے, یہ آپ کا نسخہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یہ مریض اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے. ڈاکٹر کا کچھ نہیں جائے گا, ڈاکٹر تو صحت مند بیٹھا ہوا ہے, وہ تو خدمت خلق پر لگا ہوا ہے. یہ مریض جو ڈاکٹر کے نسخے کو ٹھکرا رہا ہے, یہ اپنے مرض کو نقصان پہنچا رہا ہے. مرض میں جتنی تاخیر کی جاتی ہے وہ اور زیادہ جڑ پکڑتا ہے. تو یہ مریض نسخے کو ٹھکرا کر اپنے ہی نقصان کر رہا ہے. یا مثال کے طور پہ آدھا پونا نسخہ استعمال کیا, کل کو جب دوبارہ گیا ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی آپ کا مرض باقی ہے, مزید تین دن آپ کو دوا کھانی ہوگی. یہ کہتا نہیں نہیں میں تو ٹھیک ہو گیا, میں تو صحیح ہوں, آپ کا یہ خیال غلط ہے. تو یہ مریض بھی ناواقف ہوگا, جاہل ہوگا, کم علم ہوگا کہ جو ڈاکٹر کی اس تشخیص کو ٹھکرا رہا ہے. ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو تین دن مزید دوا کھانی ہے. یہ کہتا نہیں 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 کھانی. یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کا مرض باقی ہے, یہ کہہ رہا نہیں باقی. تو جس طرح علاج کے اندر ہم ڈاکٹر طبیب حکیم کی بات پر اعتماد جب تک نہیں کریں گے, اس وقت تک شفا نہیں پائیں گے. تو اپنے ان گناہوں کی جو بیماریاں ہمارے اندر لگی ہوئی ہیں, روح کے جو مرض ہمارے اندر لگے ہوئے ہیں, جب تک کہ روحانی طبیب کے پاس جا کر ان کی تشخیص نہ کرائی جائے, اپنی بیماریوں کا تذکرہ نہ کیا جائے, اپنے عیوب ان کے سامنے نہ رکھے جائیں, تو جب تک ان کا علاج ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جانا چاہیے, تعلق قائم رکھنا چاہیے, ان کی صحبت کو اپنانا چاہیے. اس میں بیٹھنے اٹھنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ فلانے فلانے عیوب ہیں, یہ برائیاں ہیں میرے اندر, تو یہ موجود تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں. سالوں سال گزر جاتے ہیں, لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں بہت سے گناہوں میں پڑے ہوئے, ان کو اندازے تک نہیں ہوتے کہ ہم ساری زندگی کیوں گناہوں میں پڑے رہے. شریعت مطہرہ کے پانچ شعبے ہیں دین اسلام کے. سب سے پہلا شعبہ ہے عقائد کا, پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتابیں, اس کے فرشتے, اس کے رسول, جنت دوزخ, حساب, جزا سزا, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, اچھی بری تقدیر, یہ ساری چیزیں جس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے, ہمارے یقین کے ساتھ ہے, ہمارے اعتقاد کے ساتھ ہے, یہ کہلاتے ہیں ایمانیات. بہت سے لوگوں کے ایمان ہی درست نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے. بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں پتا, اور عقائد پتہ ہی نہیں. دوسرے نمبر پر ہے عبادات, کہ عبادات عملی میدان کے اندر اللہ پاک نے جو عبادات دی ہیں, ان عبادات کو کس انداز سے کرنا ہے, کیا ان کے طریقہ کار ہیں, کس انداز سے ان کو کیا جائے تو قابل قبول ہوں گی, کیا کیا چیزیں جس کی وجہ سے وہ عبادات مسترد کر دی جاتی ہیں. تیسرے نمبر پر ہے معاملات, کہ انسان جو زندگی بسر کرتا ہے, لین دین کے معاملات ہیں آپس میں, پیسہ وغیرہ خرید و فروخت, یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے مالی حقوق کے, یہ کہلاتے ہیں معاملات. اور ایک شعبہ ہے اخلاقیات کا, کہ انسان کا برتاؤ معاشرے کے اندر, اخلاق کے اندر کس درجے کا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, آل اولاد کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, اڑوس پڑوس کے ساتھ, عام معاشرے کے ایک فرد کے ساتھ, اس کے اخلاق کس درجے کے ہونے چاہیے. اسلام نے ان تمام چیزوں میں ہمیں تعلیمات دی ہیں. اور ایک پانچواں شعبہ ہے معاشرت, کہ زندگی کس انداز سے, کس ڈگر پر انسان کو بسر کرنی ہے. تو ایک انسان زندگی گزار رہا ہے, نہ اس کو عبادات کا پتہ, نہ عقائد کا پتہ, نہ معاملات کا پتہ, نہ اخلاقیات کا پتہ, نہ معاشرت کے ڈھنگ وہ جانتا ہے, تو وہ بے ڈھب زندگی بسر کرتا ہے, نہ جانے کہاں کہاں وہ لڑکھڑا جاتا ہے, کہاں کہاں وہ چوک کر جاتا ہے. تو اگر وہ کسی طبیب حاذق سے اپنا تعلق نہ جوڑے, اس سے اپنی اصلاح کا تعلق قائم نہ کرے, تو وہ بسا اوقات کورا کا کورا رہ جاتا ہے, ان بیماریوں کے اندر, ان دلدلوں کے اندر پھنسا رہ جاتا ہے. بہت سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بچپن کی عادت پچپن تک جاتی ہے. جس چیز کا انسان اپنے آپ کو جوانی میں عادی بناتا ہے, جس چیز کا چسکا اس نے جوانی میں اپنے آپ کو دے دیا, بڑھاپے تک انسان چلتا چلا جاتا ہے. اور یہ بات بھی کامل مکمل یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ انسان جو بوڑھا ہوتا ہے اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے, کہ ابھی تو میں جوان ہوں, میری عمر زیادہ نہیں ہو, تو بال سفید ہو گیا خالی, پوتے ہو جاتے ہیں, نواسے ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ جب وجاءکم النذیر, اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے لیکن تم نہ ڈرے. آج جب عذاب بھگت رہے ہو تو کہہ رہے ہو کہ ہمیں مہلت دے دی جائے تاکہ ہم دوبارہ سے اعمال صالحہ کر کے پاک و صاف زندگی آپ کے سامنے گزاریں. فرمایا کہ ہم نے ڈرانے والا تمہارے پاس بھیجا, تو ان ڈرانے والوں کے اندر دو ڈرانے والے وہ انسان کے سامنے ہوتے ہیں, ایک اس کے سر اور بال اس کی سفیدی, کہ جب انسان کے اندر بالوں میں سفیدی آ جائے تو سمجھ لو کہ اب واپسی کا وقت قریب آ رہا ہے, واپسی کا پیغام مل رہا ہے کہ جب سفیدی آ گئی اب تیاری شروع کرو واپسی کی. دنیا کے اندر مزے جتنے کرنے تھے کر لیے, اب سفیدی آ جانے کے بعد بھی گناہوں میں لگے رہو تو یہ زیب نہیں دیتا. ایک تو بالوں کی سفیدی, اس کو نذیر کہا گیا ڈرانے والا, اور دوسرا فرمایا پوتے اور نواسے, کہ جب انسان ہو تو چلو جب تک کنوارا ہے تو یہ ایک جوانی کی زندگی, انسان کی بھرپور زندگی ہے, کھیل تماشا میں گزارتا ہے. شادی ہو گئی, بیوی آ گئی, بیوی کے بعد بچے ہو گئے, تو چلو ابھی بال بچوں کے اندر لگا ہوا ہے. لیکن جب بچوں کے بچے آ گئے تو عام طور پہ بس یہ تین سلسلے رہتے ہیں, باپ, بیٹا اور پوتا. زیادہ سلسلے نہیں ہوتے کہ پر دادا, چھکر دادا, مکر دادا, نکر دادا سارے اوپر تک زندہ ہوں, چار پانچ پشتے زندہ ہوں, ایسا نہیں ہوتا. بس زیادہ سے زیادہ دو تین پشتے ساتھ چلتی ہیں کہ جب باپ ہوتے ہیں ان کی اولاد ہوئی, اولاد کے بعد اولاد ہوئی تو یہ اولاد بڑی ہو گئی, باپ بیٹے بڑے ہو گئے, دادا جان چلتے بنے. ان کی اولاد ہو گئی تو یہ بیٹا بڑا ہو گیا, دادا بن گئے, یہ چلتا بنا. تو یہ دو تین سلسلے چلتے ہیں. تو پوتے کا اور نواسے کا آج میں بھی نذیر ہے کہ جب انسان کیا پوتا ہو گیا, نواسا ہو گیا, اس کے بعد گناہ کرنا اس کو زیب نہیں دیتا. بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ 40 سال کے بعد انسان کو آخرت کی تیاری بہت زیادہ انہماک کے ساتھ کرنی چاہیے. 40 سال تک یہ انسان کی ایک بڑھوتری کا مرحلہ ہے کہ انسان بڑھوتری کی طرف قدم بڑھاتا ہے. اس کی عقل 40 سال میں کامل مکمل تمام ہو جاتی ہے, جسم انسان کا کامل مکمل بھرپور طریقے سے انتہا کو پہنچ جاتا ہے, اور 40 سال کے بعد ڈھلنا شروع ہوتا ہے, زوال شروع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کے بارے میں فرمایا کہ بہترین شاعر وہ ہے کہ جس نے, لبید اس کا نام تھا, عرب کا شاعر ہے, فرمایا کہ اس نے بہت ہی بہترین کلمہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شعر کہا کرتے تھے نہ شعر کو پسند فرماتے تھے. آپ کے سامنے تو اللہ پاک نے قرآن کریم کا پورا خزانہ اتارا ہوا تھا, آپ کے تو ذرا سے کسی بھی سوال کے جواب میں اللہ پاک آیات نازل فرما دیا کرتے تھے. سوال ہوتا صحابہ کی طرف سے, جواب آتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور آپ قرآن کریم کی آیت تلاوت فرما کے جواب دیا کرتے تھے. بے شمار اللہ پاک کی آیات ایسی ہیں جو صحابہ کے سوالات کے جواب میں اللہ پاک نے فوراً آنن فارن اتار کے جوابات دیے. تو آپ کے سامنے تو علوم کے سمندر تھے, آپ شعر و شاعری میں دلچسپی نہیں لیا کرتے تھے. لیکن ایک شاعر کا آپ نے داد دی, فرمایا کہ افضل کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید. فرمایا کہ اگر کسی شاعر نے کوئی بہترین کلمہ کہا ہے تو وہ لبید تھا, لبید نے بڑا بہترین شعر کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شعر پڑھا بھی, فرمایا کہ اس نے جو شعر کہا تھا, الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. ارے سنو, خبردار, ہوشیار ہو جاؤ, ہر نعمت, کل شیء, ہر چیز, ما خلا اللہ, سوائے اللہ کے, باطل, ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے وہ کل عدم ہونے والی ہے, معدوم ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ, اور ہر نعمت ضرور بھی ضرور لا محالہ زائل ہونے والی ہے. جو بھی نعمت ہوتی ہے ضرور اس کو زوال ہوتا ہے. انسان کو جوانی ملی, جوانی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے. عربی کا شاعر ہے, کہتا ہے کہ أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا, اے کاش کسی دن جوانی پلٹ کر لوٹ کر آ جائے, تاکہ میں اس کے سامنے وہ تمام شکایت رکھ دوں جو بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا ہے. جوان تھا, کتنا خوبصورت تھا, ہٹا کٹا, صحت مند, اپنے جو تصور میں آتا, جو خیال میں آتا کر گزرتا تھا, لیکن بڑھاپے نے آ کے اتنا ڈھیلا کر دیا کہ نہ کھانے کا رہا نہ پینے کا رہا. انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ چند لقمے بھی اگر حلق سے اتر جائیں تو بہت شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے کہ خوراک اتر گئی, کہ کھانا پینا تک محال ہو جاتا ہے. بیت الخلاء تک جانا اور استنجا کرنا تک انسان کے لیے مشکل اور محال ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ کل نعیم لا محالۃ زائل, ہر نعمت کو ضرور بھی ضرور زوال ہے. تو یہ وہ پیارا شعر ہے جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی, کی تعریف کی کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے وہ باطل ہونے والی ہے, کل عدم ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے, فنا ہونے والی ہے, معدوم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام, ہر جاندار کو فنا ہے سوائے رب ذو الجلال کی ذات کے کہ وہ باقی رہنے والی ہے. وکل نعیم لا محالۃ زائل, اور ہر نعمت کو ضرور بھی ضرور زوال ہے. تو غرض یہ کہ 40 سال کی عمر تک انسان بڑھتا ہے, ترقی کرتا ہے, جوانی عروج پر جاتی ہے, اعضاء کامل مکمل ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اس میں زوال آنا شروع ہوتا ہے, نعمت ڈھلنا شروع ہوتی ہے. تو 40 سال کے بعد پھر انسان کو گناہ زیب نہیں دیتا, برائی زیب نہیں دیتی. اب تو چاہیے کہ وہ تیاری شروع کرے, فکر آخرت شروع کر دے. تو غرض یہ کہ جاءکم النذیر کے اندر یہ جو عنوان ہے کہ پوتے کا آ جانا, اور اسی طریقے سے نواسے کا آ جانا, اور اسی طرح بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جانا سفیدی کی شکل میں, تو ان تمام چیزوں کے آ جانے کے بعد انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ گناہ میں لگا رہے. تو بچپن کی عادت کو چھوڑنے کے لیے بچپن ہی سے اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے. پہلے بھی میں نے قصہ سنایا, بڑا عبرتناک, ہمارے مدرسے میں ایک لڑکا آیا اپنے 80 سالہ بوڑھے والد کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے. اس قدر شرم سے شرمسار تھا, سر اس کا جھکا جا رہا تھا, مسئلہ پوچھا نہیں جا رہا تھا اس سے. کہا کہ ایک دن رات کا وقت تھا تو سناٹے کے اندر گھر کے دروازے سے ایک نو عمر لڑکا نکلا تو محلے والوں نے پکڑ لیا, سمجھا کہ شاید یہ گھر کے اندر جو خواتین ہیں بہو وغیرہ کسی کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کر کے آیا ہوگا, گھر سے بھاگ رہا تھا پکڑ لیا. پکڑے جانے میں جب اس کو مارا پیٹا تو معلوم ہوا کہ وہ خاتون کے لیے نہیں آیا تھا, اس نوجوان لڑکے کے 80 سالہ باپ وہ جوانی سے اس برائی کے عادی ہوں گے جس کو غیر فطری عمل کہا جاتا ہے, اس جرم کے ارتکاب کے لیے اس لڑکے کو بلایا گیا تھا. جب یہ راز فاش ہوا گھر والے حیران رہ گئے کہ 80 سالہ کہاں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں. جب ان کو یہ راز فاش ہوا ہم سارے غصہ ہو گئے ناراض ہو گئے تو وہ الٹے ہم پر ناراض ہو گئے, کہا کہ میں یہ عادت نہیں چھوڑ سکتا, یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا, یہ کام نہیں چھوڑ سکتا, تمہیں اگر مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں رکھنا ہے تو رکھو ورنہ میں کہیں اور جا کر رہ لوں گا, میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو شروع سے اس جرم کا عادی بنایا رکھا. 80 سال کی زندگی انسان کس نے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے, بالکل قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جب جوانی سے اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچایا, آج کل کے چکر میں انسان اس میں رہا آسرے میں رہا کہ آگے چل کے توبہ کر لوں گا, تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے کہ جو بڑھاپے کے اندر بھی گناہ سے باز نہ آئے تو العیاذ باللہ اللہ پاک بسا اوقات ایسے گناہ گاروں کو گناہ کے اندر ہی موت دے دیتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, یہ جو مرحلے ہیں تمام کے تمام, اس میں انسان کو سدھار کی ضرورت ہے کہ گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں لیکن ان گناہوں کے بعد انسان کو رجوع کی ضرورت ہے, پاکیزہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور نیک لوگوں کے پاس جا کر اپنے گناہوں کے کریدنے کی ضرورت ہے کہ اپنی بیماریاں ان کے سامنے رکھے اور کسی ایک اللہ والے کے ساتھ جڑ کے تعلق ایسا قوی رکھ لیں جس طرح انسان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے. ایک ڈاکٹر پہ انسان بھروسہ کرتا ہے, جب وہ تشخیص کرتا ہے تو اس کے علاج پہ آنکھ بند کر کے انسان عمل کرتا ہے, نسخہ استعمال کرتا ہے تو فائدہ بھی ہوتا ہے. کسی ایک اللہ والے کے ساتھ انسان جڑ جائے تو بے شک ہم گناہگار کیوں نہ ہوں, نیک لوگوں کی صحبت کی بدولت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کے اندر فرمان موجود ہے, فرمایا کہ ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم, اللہ کے نیک بندے جو صالحین کاملین ہیں, اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے, جو چلتے پھرتے اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں, فرمایا کہ یہ ایسے مقبولان بارگاہ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. لا یشقا جلیسہم, ان کا ہم نشی محروم نہیں رہتا, بدبخت نہیں ہوتا. اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی برکت سے انسان اول تو گناہ کرتا نہیں, اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ جرم سے سرزد ہو گیا, فوراً اس گناہ کو دھو لیتا ہے. تو گناہوں کے اندر دلدل میں دھسے ہوئے جب کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, تعلق قائم کر لیتے ہیں اور آنکھ بند کر کے اعتماد کر کے اپنی لگام اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, تو وہ جا بجا جب ان گناہوں کے اوپر روک ٹوک کرتے ہیں تو ہوتے ہوتے بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. انسان جو گناہوں میں لدا ہوا آتا ہے, گناہوں سے پاک و صاف ہو کے ایک صفا ستھری زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے, اور پھر صاف ستھری زندگی بسر کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا غالب رہتا ہے کہ ڈرتے رہتے ہیں کہ نہ جانے کس چیز پہ پکڑ آ جائے, نہ جانے کون سی گستاخی ہو جائے, نہ جانے کون سی عبادت مردود ہو جائے, کون سی مقبول ہو. تو اسی ڈر اور خوف کے اندر جو بندہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو امن عطا فرما دیتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے ایک متعلقین میں سے تھے حافظ عبد الولی, اپنے درجے کے بڑے انسان تھے لیکن ظاہر ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں رہتے رہتے انسان کے اندر اتنا ڈر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں پہ بھی ڈرتے ہیں کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی شایہ نشان ہم نے نیکی کی ہے کہ نہیں. ایک دن اپنا حال لکھا کہ حضرت میرا حال بہت برا ہو چکا ہے, بڑی حالت بری ہے, ڈرتا ہوں کہ نہ جانے قیامت میں میرا کیا حال بنے گا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بیڑا پار فرما دیں گے, وہاں آپ کی حالت بہت بہتر ہوگی. چونکہ حضرت تھے ان کے مربی, ان کے مرشد, ان کے مصلح, اور وہ تھے ان کے مرید, ان کی حالت سے واقف تھے کہ اصلاح ہوتے ہوتے منجائی ہوتے ہوتے ڈر اور خوف اتنا غالب آ گیا کہ درستگی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا غالب ہے کہ ڈر رہے ہیں, اور سارے کام کرنے کے باوجود خوف طاری ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میری حالت بہت خراب ہے. ہماری حالت تو یہ کہ دو چار دن عبادت کر لیں تو گھر والوں کو گناہگار سمجھتے ہیں, بال بچوں کو, بہن بھائیوں کو. بہت سے بچے آتے ہیں نوجوان, چند دن عبادت کر لی پھر کہتے ہیں کہ گھر والے تو سارے گناہوں میں پڑے, میں بڑی نفرت ہو گئی ہے, امی ہر وقت وہ گناہ میں رہتی ہے, نماز نہیں پڑھتی, ابا وہ نماز نہیں پڑھتے, تو ایک طرح کی نفرت ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا انسان کے اندر مرض ہے کہ اگر ایک انسان خود عبادت کر رہا ہے, انسان دیکھیں کل جو جمعہ 8 دن ہوئے عبادت کرتے ہوئے, اس سے پہلے آپ کی بھی تو یہی حالت تھی, آپ بھی تو اسی حالت میں گزر رہے تھے. اگر آپ کو اللہ پاک نے اچھائی کی توفیق دے دی, آج آپ اپنی امی سے نفرت کرنے لگ جائیں, اپنے ابا سے نفرت کرنے لگ جائیں, یا اپنے بہن بھائیوں سے, بال بچوں سے نفرت کرنے لگ جائیں کہ یہ گھر کے اندر سارے گناہگار ہیں, اور میں نیکوکار ہوں تو یہ بھی انسان کو گھمنڈ مار دیتا ہے کہ میں اچھا میں سچا. عبادت جو انسان کر رہا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی ہستی ہونے کے باوجود آپ کا معمول مبارک احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے, آپ جب نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کے زبان مبارک سے سب سے پہلے جو کلمات نکلتے تھے تین مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. عبادت انجام دینے کے باوجود وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قربت والی عبادت ہے, اس کے بارے میں فرمایا کہ نماز میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس عبادت کو انجام دے کر بھی استغفار کیا جا رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے حج کی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ جب تم عرفات کے میدان سے فارغ ہو جاؤ اور آ جاؤ مزدلفہ کے اندر, فرمایا کہ وہاں پہنچ کر استغفار کرو. حج جیسی عبادت جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے حج کر لیا تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. اتنی عظیم عبادت انجام دے کے گناہوں سے پاک و صاف ہو کے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب تم وہاں سے لوٹ کر مزدلفہ پہنچ جاؤ اس رکن اعظم کو انجام دے لو فاستغفروا, اب اللہ پاک سے مغفرت مانگو بخشش مانگو توبہ کرو اور اپنے لیے معافی مانگو. تو عبادت انجام دینے کے بعد بھی معافی مانگنے کا حکم ہے, نہ یہ کہ گھمنڈ کرنے کا حکم. ابا جان قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص مسجد کے صحن میں دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا رہا تھا. کسی دیکھنے والے نے سوچا کہ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے. یہ آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا گفتگو کرتے ہوئے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. آسمان کے اوپر یہ بادل ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نشانی. آسمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم آسمان کو اس آسمان کو نہیں دیکھتے, اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, تم جس آسمان کو دیکھ رہے ہو یہ وہ آسمان ہے جس کو ہم نے بغیر ستون کے بلند و بالا کیا. تو انسان زمین پر نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی, آسمان کی طرف نظر بلند کرے تو آسمان والے کی نشانیاں نظر آتی ہیں, چاند کو دیکھے تو چاند. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہ چودہویں رات کے چاند کو اشارہ ملا کہ دو ٹکڑے ہو جا تو دو ٹکڑوں میں اپنا جگر کو دو ٹکڑے کرا دیے. سورج کو حکم ہوا کہ واپس پلٹ کر آ جا تو حضور کے حکم کی تعمیل میں پلٹ کر آ گیا. تو یہ چاند سورج یہ ستارے اور یہ بادل اور یہ آسمان یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنی گفتگو کے دوران یا ویسے بھی متفرق اوقات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا کرتے تھے. ایک بوڑھی آئی تھی, آپ نے اس کے ایمان کا امتحان لیا, فرمایا کہ ایمان لاتی ہو؟ کہا کہ جی ہاں. پوچھا اللہ تعالیٰ کو جانتی ہو؟ کہا ہاں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہا کہ اوپر. فرمایا کہ اس کا ایمان کامل ہے. ہر انسان کا ایمان اس کے دائرہ حیات اور اس کے علم کے اعتبار سے ہے کہ وہ جتنا اس کو دائرہ دیا گیا اسی درجے میں اس کا ایمان قابل قبول ہوا کرتا ہے. ایک جاہل اور دیہاتی آدمی سے اسی درجے میں ایمان قابل قبول ہوگا جتنا اس کی معلومات کا دائرہ ہے, اور ایک عالم اور علامہ سے اسی درجے میں ایمان قابل قبول ہوگا جتنا اس کو معرفت اور علم دیے گئے, اور ایک عامی آدمی سے ایک عوام الناس کے آدمی سے اسی درجے کا ایمان قابل قبول ہوگا جتنا اس کا دائرہ علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہر انسان کو اللہ پاک نے اس کی وسعت کے مطابق پابند کیا. تو غرض یہ کہ اس بوڑھی اما نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے آسمانوں پر ہے, فرمایا کہ پکی مومنہ ہے, وہ امتحان کا موقع تھا. تو غرض یہ کہ اس آدمی نے دو رکعت نفل پڑھی, آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا, کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بار بار کیا دیکھتے ہو آسمان کی طرف؟ تو کہا کہ جبریل امین کا انتظار کر رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ دو رکعت نفل پڑھی ہے, وہی کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہی آنے والی ہے. ہماری حالت بھی بعضوں کی یہ ہو جاتی ہے کہ چند دن عبادت کر کے گھمنڈ آ جاتا ہے, احساس برتری اور خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ بہت بڑی برائی ہے اور بہت بڑا عیب ہے. چلو ٹھیک ہے, گھر کے اندر یا معاشرے کے اندر اگر کوئی دوسرا انسان عبادت نہیں کر رہا تو انسان کے دل میں اگر اخلاص اور محبت ہو, اللہ پاک نے مومنین کی شان یہ بیان فرمائی, والعصر قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں, الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور اعمال صالحہ کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کی اور حق بات کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی. یہ مومنوں کی شان ہے. اہل ایمان کا شعار یہ ہے کہ وہ اپنے جاننے والوں کو, پہچاننے والوں کو, اپنی بات کے ماننے والوں کو اچھے انداز سے, پیار کے انداز میں, محبت کے انداز میں, اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے انداز سے دین کی باتیں بتائیں, دین کی ترغیب دلائیں اور ان کو فضائل اور برکات بتائیں. تو یہ ایک دائرے کی بات ہے. لیکن یہ کہ انسان چند دن عبادت انجام دے کے, ایک نوجوان ملا اور بڑی حقارت سے کہنے لگا کہ گھر والے تو سارے گناہگار ہیں, فاسق فاجر ہیں, ان کے ساتھ کھانا پینا لیٹنا بیٹھنا یہ ساری چیزیں جائز ہیں, میں چونکہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں. تو غرض یہ کہ انسان کو اگر تنبیہ نہ ہو تو اپنی تھوڑی بہت عبادت کے اوپر بھی گھمنڈ ہو جاتا ہے, اور شیطان اسی گھمنڈ میں انسان کو مار دیتا ہے, تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. تو غرض یہ ہے کہ وہ بزرگ جو حضرت تھانوی کے مرید تھے, باوجود یہ کہ منجے منجائے تھے, حضرت تھانوی سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت حالت بہت خراب ہے, ڈر لگتا ہے کہ نہیں جانے کل قیامت میں میرا کیا حال بنے گا. حضرت نے فرمایا کہ فکر نہ کرو, انشاءاللہ حالت اچھی ہوگی. فرمایا کہ اگر کاملین میں نہیں بھی اٹھائے گئے تو انشاءاللہ تائبین میں اٹھائے جاؤ گے. دو طرح کے بندے ہیں, ایک وہ جو کامل درجے کے اللہ والے ہیں کہ جو بالکل پاکیزہ زندگی بسر کر رہے ہیں, قدم بہ قدم اتباع سنت ان کے سامنے ہے, ایک قدم و سنت کے مطابق اٹھاتے ہیں, اور ایک وہ ہیں کہ جن سے گناہ ہوتے رہتے ہیں, جیسے ہم اور آپ, رات دن ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ پاک کی طرف سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, استغفار کی توبہ کی توفیق مل گئی تو گناہ پاک ہو گیا, گناہ صاف ہو گیا. فرمایا کہ اگر کاملین میں نہیں بھی اٹھائے گئے تو انشاءاللہ تائبین میں اٹھا لیے جاؤ گے, توبہ کرنے والوں میں اٹھا لیے جاؤ گے تو وہ بھی کامیاب ہوں گے. تو میرے محترم بزرگوں, ہم اور آپ بھی توبہ کرنے والے, استغفار کرنے والے بنے. پاک و صاف زندگی اللہ پاک نے عطا کی ہے, تو اس پاک و صاف زندگی کو پاک و صاف لے کر چلنے کی کوشش کریں, بالخصوص عبادات اور معاملات کے اندر بہت احتیاط کریں کہ عبادات جو ہمارے ذمہ لگائی گئی ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ انجام دیں, اور معاملات کے اندر اپنے تمام معاملات صاف رکھیں, لین دین کے معاملات ہوں, کوئی بھی اتار چڑھاؤ کے معاملات ہوں, ان معاملات کو صاف رکھا جائے, اپنے اخلاقیات کو اچھے سے اچھا, بہتر سے بہتر بنایا جائے, کردار اور گفتار ہمارا اچھا ہو, تو یہی ایک مومن مسلمان کی شان ہے اور یہی ایک کامیاب زندگی ہے. اسی طرح معاشرت کے اندر اور اخلاقیات کے اندر تمام چیزوں میں جب ہم ان تمام چیزوں کی رعایت کریں گے اور اچھی کتابیں ہم پڑھیں گے, اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے پیر و مرشد کی لکھی ہوئی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں تمام سنتوں کو جمع کر دیا گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عام مسلمان کے لیے ڈائری مرتب کر دی ہے, اتنی ضخیم کتاب, صبح سے لے کر رات تک تمام سنتیں, اس کے علاوہ بے شمار معاملات کی, اخلاقیات کی, طرح طرح کی, جینے مرنے کی, ہر طرح کی اس میں سنتیں آ گئی ہیں. وہ کتاب انسان لے لے, قدم قدم کی سنتیں بڑے آسان الفاظ میں عوام الناس کے فہم کے اعتبار سے اس میں درج ہیں, اس کے مطابق انسان مرحلہ وار اپنی زندگی سنتوں کے مطابق ڈھالنی شروع کرے اور اپنے معاملات صاف رکھے, اللہ تعالیٰ کی قربتیں اس کو نصیب نہ ہوں تو پھر کہا جائے. تو فرمایا حضرت تھانوی نے کہ اگر کاملین میں نہیں اٹھائے گئے تو نہ تائبین میں اٹھائے جاؤ گے, تو ہم بھی اسی فکر میں لگے رہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں لگے رہیں. حضرت مولانا رومی اپنے ایک شعر کے اندر فرماتے ہیں, اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ وہ کانٹا جو اپنے آپ کو پھول کی آغوش میں دے دیتا ہے, تو باغبان اور مالی جس طرح اس پھول کی حفاظت کرتا ہے, اس پھول کو باغ سے باہر جانے نہیں دیتا اور اس گلستان کی اس کو زینت سمجھتا ہے, تو وہ کانٹا جو اس پھول کی آغوش میں آ گیا, وہ کانٹا بھی پھول کی صحبت کی وجہ سے پھول کے ساتھ رہا کرتا ہے, اس کو باغ سے اکھاڑ کے باہر نہیں پھینکا جاتا. گلاب کا پھول, ہم اور آپ دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت رنگ برنگے پھول, لیکن ساتھ میں اس کی شاخوں میں کانٹے نکلے ہوئے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مالی ان کانٹوں کو کاٹ رہا ہو. ہماری مثال کانٹوں کی سی ہے, اولیاء اللہ کی مثال پھول کی سی ہے. فرمایا کہ جو کانٹا پھول کی آغوش میں آ گیا تو وہ باغ کی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ سما گیا, اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے, اس کی بھی آبیاری کی جاتی ہے, اس کی بھی دیکھ بھال کی جاتی ہے. وہ تمام چیزیں جو پھول کے لیے ہو رہی ہیں وہی اس کانٹے کے لیے ہو رہی ہیں. اور وہ کانٹا جو تنے تنہا اگ گیا, کوئی جھاڑی کوئی خاردار درخت اگ گیا, پھول کی آغوش سے ہٹ کے مالی آتا ہے, باغبان آتا ہے, اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. تو ہم اور آپ کانٹوں کی مثال رکھتے ہوئے اگر ہم اولیاء اللہ سے الگ تھلگ رہے, ان کی صحبت سے جدا رہے, تو ہمیں بھی اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا. اولیاء اللہ کے ساتھ لگے رہیں گے, ان کی صحبت کو اپنائیں گے, تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی. جس طرح پھول کی حفاظت ہوتی ہے تو کانٹوں کی بھی حفاظت مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں, ہم جلساء لا یشقا جلیسہم, کہ یہ مقبولان بارگاہ نیک بندے ایسے اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں ہوتا, اس کو بدبخت نہیں بنایا جاتا, اس کو نیک بخت اور سعادت مندی مل جاتی ہے. تو اس کی مفسرین نے اور محدثین نے تشریح بیان فرمائی, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فضل و انعامات کی بارش ہوتی ہے نیک بندوں پر, تو ان کے ساتھ جو ان کے ہم نشین ہوتی ہیں, جو ان کے جلسہ ہوتے ہیں, ہم مجلس ہوتے ہیں, تو ان سب کے اوپر بھی فیضان رحمت کی بارش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اتنے بخیل نہیں ہے کہ اپنے نیک بندے کو تو نواز دیں اور چن چن کے گناہگاروں کو پیچھے کر دیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی جب فیضان رحمت ہوتا ہے، بارش برستی ہے، تو فرمایا کہ سب کو سیراب کرتی ہے، تو نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے والے ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیضیاب ہونے والے ہوتے ہیں. فرمایا کہ جو مہمان، معزز مہمان، جب کسی سخی میزبان کے ہاں مہمان بنتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ان کے ملازمین آتے ہیں، تو وہ سخی میزبان اپنے اس معزز مہمان کی خاطر تواضع جب کرتا ہے تو ان کے ساتھ آنے والے ملازمین کی بھی خاطر تواضع کی جاتی ہے. وہاں یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ اس مہمان کی تو خوب خاطر مدارات کی جا رہی ہو اور اس کے ساتھ جو ملازمین ان کو بھوکا چھوڑ دیا جائے، ان کے رات کو سونے کا انتظام نہ کیا جائے، ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے، بلکہ وہاں ان ملازمین کی دیکھ بھال کرنا یہ اس مہمان کی عزت افزائی ہوا کرتی ہے. جتنی ان خادمین کی دیکھ بھال کی جائے گی اس مہمان کی عزت افزائی ہوتی ہے کہ ہمارے خادمین کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے. اللہ پاک کے یہاں بھی جو نیک بندے ہیں تو یہ معزز اور محترم اللہ پاک کے مہمان ہیں، ان کے ساتھ جڑنے والے گنہگار بندے، خطا کار بندے، یہ ان کے خادمین اور ان کے غلامان، ان کی جوتیاں اٹھانے والے، ان کی خدمت کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ وہ سخی میزبان ہیں کہ جب نوازتے ہیں تو اپنے اس معزز بندے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کرنے والوں کو بھی نوازا کرتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، اولیاء اللہ کی صحبت بہت ہی کار آمد چیز ہے، اس کی بدولت انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، دل کے اندر انوارات اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکیاں کیا ہیں. انسان کے اندر عبادت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ بندے کے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیض جاری اور ساری کیا ہوا ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے جلتا ہوا چراغ، کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت کی شمع سے روشن ہیں، ان کے اندر شعلہ محبت بھڑکا ہوا ہے، تو جو بھی ان کے پاس اٹھے گا بیٹھے گا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت کا چراغ روشن ہو جائے گا. ہر مومن مسلمان، اس کے دل یہ ایسا چراغ ہے جس کے اندر ایمان اور تقوی کا تیل موجود ہے، صرف اس کے اندر عشق و محبت کی آگ اور چنگاری لگانے کی ضرورت ہے. جب کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کیا جائے، کسی عاشق سچے دیوانے کی صحبت کو اختیار کیا جائے، انسان کے دل کے اندر بھی وہ عشق کی آگ اور چنگاری جل جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا انسان دیوانہ بن جاتا ہے. اور جب دیوانہ بن جائے تو آگ کے شعلے تمام جھاڑ جھنگاڑ کو راگ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو مرید بن کے آئے کسی شیخ کے پاس، آگے پھر وہ ایک ایک چیز پہ تنقید کرے، ایک ایک چیز پہ اعتراض کرے، ایک ایک چیز کو باز پرس کرے، ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا وہ جو آئے اور اپنے آپ کو فنا کر دے کہ میں آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں، بیعت ہو جائے، گناہوں سے توبہ کرے اور کہے کہ آپ میری اصلاح کے ذمہ دار ہیں، جو بھی میری برائی ہوگی آپ اس میں میری بہترین رہنمائی کریں گے. تو فرمایا کہ ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کسی بنجر زمین کو آباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس پہ جھاڑ جھنگاڑ لگے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان خود کلہاڑی اٹھائے اور کلہاڑی لے جا کر وہاں اس جھاڑ جھنگاڑ کو ایک ایک کر کے کاٹنا شروع کرے، اس کو کاٹا، اس کو کاٹا، اس کو کاٹا، کئی دن لگ جائیں گے، زمانہ لگ جائے گا، محنت الگ ہوگی، تھک جائے گا، چور چور ہو جائے گا، تب جا کے وہ زمین کو صاف ستھرا کر پائے گا. دوسرا وہ ہے کہ جس نے ایک ماچس کی تلی لی، لے جا کر وہاں تھوڑا سا بھوسا جمع کیا اور ماچس کی تلی لگا کر اس میں آگ لگائی اور وہ ساری جھاڑ جھنگاڑ کو آگ لگا کر ٹھاٹ سے آگے سو گیا. صبح کو گیا تو سارا وہ جھاڑ جھنگاڑ جل چکا تھا، زمین صاف ہو چکی تھی، اب اس کو کاشتکاری کے لیے تیار کرنا آسان ہو گیا. تو فرمایا کہ ہمارے دلوں کی جو زمین ہے وہ بنجر ہے، جھاڑ جھنگاڑ اس پہ لگے ہوئے ہیں. ایک انسان کانٹے دار زمین کو لے کر آ کے پیر کے پاس آ کے، کسی مرشد کے پاس آ کے، اگر تو ایک ایک چیز میں مین میخ کرے، سوال جواب، حیل و حجت، یہ اور وہ اعتراضات اور جوابات، تو وہ ایک ایک شاخ کاٹ رہا ہے، ایک ایک اعتراض کو رفع کر رہا ہے. ایک وہ ہے جو آنکھ بند کر کے آیا، اپنی اس بنجر زمین کو آباد کرنے کی نیت لے کر آیا اور اس خاردار درخت کے اوپر وہ جو جھاڑ جھنگاڑ تھی اس میں محبت کی چنگاری لگا کے مطمئن ہو گیا کہ میرا پیر، میرا مرشد جو میری رہنمائی کرے گا وہ صحیح ہوگی، تو وہاں پر وہ محبت کی چنگاری وہ ایک ہی دم ایک ساتھ تمام جھاڑ جھنگاڑ کو جلا کر راگ کر دے گی اور اس کی وہ زمین جلدی ہموار ہو جائے گی، جلدی تیار ہو جائے گی، کم وقت اور اس کے اندر وہ زمین ہموار ہو کے اس کے اندر زیادہ انسان فیضیاب ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ تعلق جوڑ کے، اور یہاں بھی ماشاءاللہ یہ سلسلہ رہتا ہے، ابا جان نے ساری زندگی اسی میں لگائی، خدمت دین میں انجام دی، ابا جان کی نیابت میں ہم یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ہماری مثال ایسی نہیں ہے کہ ہم وقت کے کوئی کامل درجے کے جنید بغدادی ہیں، مثال ہماری صرف یہ ہے کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں، صرف اس محبت کی وجہ سے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے گا. تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نیابت کرنے والے، ایک خدمت دین انجام دینے والے، تو انشاءاللہ یہاں پر بھی بیٹھنے اٹھنے والا محروم نہیں جائے گا. آنے والوں کی وجہ سے ہمیں بھی بہت فائدہ پہنچتا ہے اور ہماری وجہ سے آنے والوں کو بھی بہت فائدہ پہنچتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں، ان مواقع کی بہت ہی زیادہ قدر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا چاہیے. اپنی تربیت کے مراحل طے کروا کر اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے، اپنی اصلاح کروا کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ایک کشتی کا سوار بنا دے، اور وہ فیض جو بزرگان سلسلے سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ روحانی فیض ہوا کرتا ہے، اس کے ملنے میں دیر نہیں لگتی، لمحے بھر میں فیصلے ہو جاتے ہیں، دل پر چوٹ لگتی ہے اور ایک درد دل میں محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. جو درد دل رکھنے والے بندے ہیں ان کے ساتھ جب انسان کا تعلق قائم ہو جائے تو انسان کے دل میں بھی وہ درد اور وہ چاہت اور وہ تمنا محسوس ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے عبادتوں میں لذت آتی ہے، گناہوں سے بچنے میں بھی لذت آتی ہے. پھر انسان کا مرنا اور جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے. گناہ کا تقاضا ہوا، اس تقاضے کے وقت اپنی خواہشات کو مار دیا اور گناہ سے بچ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مر گیا. تمام خواہشات کو مارنا آسان کام نہیں ہوتا، اور جب عبادت کا وقت آیا، خوب لذتوں کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ عبادات انجام دی، تو یہ اپنے آپ کو زندگی دے رہا ہے عبادت کی لذتوں میں، تو اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے گناہوں سے بچ کر اور جینا بھی اللہ کے لیے عبادت کی لذتوں کے ساتھ، تو یہ چیزیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنا دوست بنا لے اور اپنے اللہ والے جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اور نیک بنائے اور ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دے، کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی چپلوں میں اور جوتیوں میں اور قدموں میں جگہ عطا فرما دے، کہ جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے مقبول ہیں، کہ ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. مختصر سے دعا کر لیجیے، اذان کا وقت ہو گیا، اس کے بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.